وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. اس کا عطف جو ہے نا, یہ واو عطف کے پیچھے جا رہا ہے, لقد تاب اللہ پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, مہاجرین اور انصار پر, اور ان تینوں پر بھی یہ مراد ہے. اور ان تینوں پر بھی توجہ فرمائی جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے, یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئیں, اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف, پھر وہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں. بے شک اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو توبہ کی قبولیت کی عام بشارت کے بعد جو پیچھے بیان ہوئی ہے, اب ان تین آدمیوں کی توبہ کی قبولیت کی بشارت ہے جن کا معاملہ آئندہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اور یہ تین لوگ کون تھے؟ کعب بن مالک, مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ. اس سے قبل یہ لوگ ہر غزوے میں تقریباً شامل ہوتے رہے, لیکن غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی تو پیچھے رہنے کی ہو ہی گئی, لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر نہیں پیش کرنا, جھوٹ بول کے جان نہیں چھڑانی. کیونکہ اگر ہم صاف اعتراف کر لیں گے اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیں گے تو ہماری معافی ہو جائے گی. تو بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور سزا کے لیے خود کو پیش کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے. ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کی تو توبہ جلدی قبول ہوگی کیونکہ انہوں نے شدید قسم کی توبہ کی تھی, اپنے آپ کو سزا بھی خود ہی دے دی. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا, حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی روک دیا. 40 دن کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دیں. اور یہ ہے وہ وقت جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھینچا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی کیونکہ کوئی ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا, خود ان پر اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں. یہ جو خاموشی ہے نا, مسلسل خاموشی, یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے. اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں. تو بہرحال مزید 10 دن گزرے اور 50 دن ہو گئے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور تین سے مراد کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. الَّذِينَ خُلِّفُوا کا یہ نہیں کہ خود ان کو پیچھے چھوڑا گیا تھا, اس کا مطلب ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا. اور وہ تین جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا, یہاں فعل مجھول لایا گیا ہے, یعنی یہ جو پیچھے رہ گئے تھے یا جن کی معذرت قبول کرنے میں پیچھے چھوڑ دیا گیا ان کو, یہ مراد ہے. ان کا پیچھے رہنا روگردانی کی وجہ سے نہیں تھا. یہ نہیں کہا گیا الذین تخلفوا, جو پیچھے رہ گئے, بلکہ خلفوا, پینڈنگ ہو گیا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض, یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی, یعنی جب ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اللہ کی ناراضگی کا انہیں پتہ چلا تو زمین ان پہ تنگ ہو گئی. بما رحبت, فراخی کے باوجود, رحبت ہوتا وسط, مرحبا بھی اسی سے ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ زمین میرے لیے اتنی اجنبی بن گئی, یہاں تک کہ میں کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میں مدینہ میں رہتا ہوں یا کسی اور جگہ پر, یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. 40 دن تک کوئی بات نہیں, کچھ نہیں. وضاقت علیہم انفسہم, اور ان پہ اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی, یعنی یہ مشکل کب آسان ہوگی. یعنی مدینہ کی جو کشادہ فضا تھی وہ ان کے لیے تنگ ہو گئی, ان کو اپنے آپ سے گھبراہٹ ہونے لگ گئی. پہلے باہر کے حالات کا ذکر کیا گیا, اب اندر کے حالات کا ذکر کیا گیا. زمین بھی تنگ ہو گئی کہ کوئی بات کرنے والا نہیں مل رہا, اندر کی تنگی کیوں تھی؟ توبہ کا ڈیلے ہونا, کیونکہ وہ اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے. اگر آپ کو یہ پتا چل اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ چلیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تو ہمیں پتا نہیں چل سکتا, اللہ تعالیٰ راضی رہے ہم سے, لیکن اگر آپ کا ہسبینڈ آپ سے ناراض ہو جائے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ یعنی کسی اور شخص کی ناراضگی اتنی دل میں تنگی نہیں پیدا کرتی جتنی شوہر کی ناراضگی پیدا کرتی ہے. اور اگر آپ کو وجہ نہ پتا ہو تو اور بھی. میں نے شاید پھر سے واقعہ سنایا تھا نا ایک دن آپ کو کہ ایک بچی جس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ہر وقت بس فون پر چیٹنگ لڑکیوں سے کرتا رہتا اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتا, بالکل ایسے اس کی باتوں سے لگتا جیسے نیم پاگل ہو انسان, اسے کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی, کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی. کہتی میں عمرے پہ آئی ہوئی ہوں, میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا. یعنی اتنی شدید قسم کی ڈپریشن ہی کہہ لیں جو بھی. تو یہ اگر انسانوں کی ناراضگی سے دل تنگ ہوتا ہے انسان کا, تو اللہ کی ناراضگی کا جب پتہ چل, ان کو تو پتہ چل گیا تھا نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیک آؤٹ کر دیا, نہ خود بولتے تھے, سب کو منع کر دیا, تو یہ کس چیز کی علامت تھی؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. تو اس وجہ سے ان کے اندر شدت کی تکلیف تھی, اندر بھی تکلیف باہر بھی تکلیف. اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے, صبر و استقامت سے کام لیا, اس مصیبت کو برداشت کیا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کشادگی عطا کی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلْجَأٌ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, اور انہیں یقین ہو گیا, انہیں سمجھ آ گئی کہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں اللہ کو چھوڑ کے مگر اللہ ہی کی طرف ہے. یہاں ظن جو یقین کے معنی میں دیتا ہے, یعنی اپنے حال کے ذریعے سے انہیں معلوم ہو گیا کہ ان سختیوں سے نجات دینے والا اور جس کے پاس پناہ لی جائے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے, کیونکہ مخلوق سے بھی ان کا تعلق منقطع تھا. تو انہوں نے مزید اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. اس میں بھی ایک حکمت تھی نا کہ سب کو ان سے بات کرنے سے منع کر دی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ باتیں, کسی کو کال کر لیتے ہیں, کسی کے پاس ملنے چلے جاتے ہیں, تاکہ آپ کے ذہن سے وہ خیال نکلے, آپ بھولیں, آپ کے اندر کی گھبراہٹ دور ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب ادھر سے دل گھبرا رہا اور باہر بھی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, کس سے پوچھیں, کیا کریں؟ کوئی لائبریری بھی نہیں تھی وہاں کے, جا کے بیٹھ کے کوئی کتابیں پڑھتے. کتاب بھی تو ایک دوست کی طرح ہی ہوتی ہے نا. امیجن کریں اپنے آپ کو کسی جگہ, مثلاً آپ الہدا میں ہیں اور کوئی شخص نہ آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے, نہ آپ سے بات کرتا ہے, نہ آپ کی طرف دیکھتا ہے. ایک دن کے لیے برداشت ہوتا ہے, یہاں 50 دن گزر گئے. اچھا, اب انہیں روک دیا کہ کسی سے بات نہیں کرنی, تاکہ سارا فوکس کس طرف ہو؟ توبہ کی طرف, اللہ کی طرف. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر اللہ ہی کی طرف پناہ لی. 50 راتوں تک اس شدت اور کیفیت میں مبتلا رہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ ان پہ مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں. یعنی ان کو توبہ کی اجازت دے دی, توبہ کی توفیق سے نواز دیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی. اللہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں بندے کا اپنے رب کی طرف توبہ کرنا نہیں پلٹنا, اس میں دو قسم کی توبہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ایک اللہ کی طرف سے اس پر توبہ یعنی توفیق دینا, دل میں ڈالنا, اور دوسرے اس کے بعد بندے کی طرف سے توبہ یعنی توفیق ملنے کے بعد توبہ کر لینا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اس کی توبہ قبول کر لینا. یعنی پہلے توفیق اور دوسرے قبولیت. توبہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرتا ہے تاکہ ہم توبہ کرتے رہیں. وہ کثرت سے معاف کرتا ہے. یعنی توبہ کا قبول کرنا محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ پر کسی کا کوئی زور ہے کہ آپ نے میری توبہ ضرور قبول کرنی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کو؟ نہیں.
ساری یہاں سے ان دونوں آیات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انتہائی مہربانی کا پتہ چلتا ہے, اور اس سے ہمارے سیکھنے کا جو ایک بہت ہی بیسک سبق ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی حال میں انسان مایوس نہ ہو. انتہائی سرکمسٹانسز بھی ہوں تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے, کتنی بڑی سے بڑی نافرمانی کوتاہی کیوں نہ ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مہربانی ضرور ہم پہ واضح کر دیتے ہیں.
اس واقعے کی تفصیل بہت ہی دلچسپ ہے. عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے, یہ کعب کے بیٹوں میں سے ان کا رہبر تھا جب وہ نابینا ہو گئے تھے. کعب بن مالک من ابتری تھے نا. وہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کعب بن مالک کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میں نے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے. کعب کہتے ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ کیا میں آپ سے کبھی پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے. البتہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہا تھا, لیکن اس میں پیچھے رہنے والوں پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیونکہ آپ نے کھلے عام بلایا نہیں تھا, لیکن جب آپ نے بلایا میں ضرور حاضر ہوا. اس غزوے میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے تھے, یعنی ابتداءً جہاد کی نیت نہیں تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے کے ایک دوسرے کے مقابل جمع کر دیا, اور عقبہ کی رات منا میں حاضر تھا جب بیعت ہو رہی تھی. جب ہم نے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا باندھا تھا. اگرچہ واقعہ بدر کا چرچا لوگوں میں عقبہ کی رات سے زیادہ ہے، لیکن مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سابقون میں سے تھے نا، وہاں تک چلے گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہی نہیں تھے. اور میرے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ سے پیچھے رہا. اللہ کی قسم، میرے پاس کبھی اکٹھی دو سواریاں نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس موقع پر مجھے بیک پک دو سواریاں میسر تھی، ان میرے پاس جواز کوئی نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے، یعنی اصل جگہ کا نہیں بتاتے تھے. حتیٰ کہ یہ غزوہ تبوک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں یہ غزوہ فرمایا. سفر دور کا اور جنگل بیابانوں کا تھا، اور مد مقابل دشمن بھی بہت بڑی تعداد میں تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کے معاملے میں سب کچھ کھول کے بیان فرمایا کہ وہ اس کی بھرپور تیاری کر سکیں، اور آپ نے ان کو وہ جگہ بھی بتا دی جس کی طرف آپ ارادہ کر کے جا رہے تھے. مسلمان آپ کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں تھے، اور کوئی یاداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں ان کے نام درج ہوتے، یعنی کسی رجسٹر میں نہیں لکھے جا سکتے تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے. کہا فرماتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائے گا، اور وحی الہی کے بغیر اس کی غیر حاضری آپ کے علم میں نہیں آئے گی. 30,000 کا لشکر جا رہا ہو، کون یاد رہے گا کہ ابھی اس میں نہیں ہے، کہاں سے ڈھونڈیں گے اس کو. یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے، سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا، اور میں انہیں پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا، نہیں میرا دل اس طرف مائل تھا. چنانچہ آپ نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ میں تیاری کروں، لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا، اپنے دل میں کہتا میں جب چاہوں گا چلا جاؤں گا، کیونکہ میں اس میں پوری طرح قادر ہوں، سواری ہے میرے پاس. کہتے یہی گو مگو کی حالت رہی، اور لوگ جہاد کی تیاری میں لگے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پہ روانہ ہو گئے، اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہ کر پایا. پھر میں صبح کے وقت آیا اور لوٹ گیا، اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا. میری یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے چلے گئے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا. میں نے ارادہ کیا میں بھی سفر پہ روانہ ہو جاؤں اور ان سے جا ملوں، کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو میرے لیے یہ بات غم کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے متون تھا، یعنی جس پہ نفاق کا لیبل تھا، یا ایسے کمزور لوگ جنہیں اللہ نے معذور کرا دیا، یعنی مدینہ میں منافق اور معذور ہی رہ گئے تھے. آپ نے سارا راستہ مجھے یاد نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا. بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اسے اس کی دو چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے کے روک لیا، یعنی دولت اور اس کے تکبر نے روک لیا، ایسی بات کی. معاذ بن جبل نے اسے کہا تو نے ٹھیک نہیں کیا، کیسے نہیں انل منکر کرتے تھے کہ ایسی بات مت کرو. اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ہم نے اس کعب کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. آپ خاموش رہے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا ابو خیسمہ ہو، اور واقعی وہ ابو خیسمہ انصاری تھے، یعنی آپ نے گیس جو کیا وہ صحیح نکلا. اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ایک مرتبہ ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو کھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے اسے تھوڑا ہونے کا تانا دیا. کعب کہتے ہیں جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع کر دیا تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی، اور جھوٹے بہانے گھڑنے کا سوچنے لگا. دل میں کہتا کل جب آپ تشریف لائیں گے آپ کی ناراضگی سے میں کیسے بچوں گا، اور اس معاملے میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مشورہ کرتا رہا. جب مجھے بتایا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ کے ذریعے آپ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کیا. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے. اب بھی آپ نے ایسا ہی کیا. جب آپ نے ایسا کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے. تقریباً 80 آدمی تھے. آپ نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کر لیا، ان سے بیعت لی، ان کی بخشش کی دعا کی، اور ان کے دل کی حالت کو اللہ کے سپرد کیا. یہاں تک کہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. جب میں نے سلام کیا تو آپ نے ناراضگی والی مسکراہٹ ظاہر کی، پھر فرمایا آگے آ جاؤ. میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا، کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا. مجھے بحث تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، یعنی میں کنوینسنگ پاور رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کے سرخرو ہو جاؤں، آپ مجھ سے راضی بھی ہو جائیں، تو عنقریب اللہ وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر کے مجھ سے ناراض کر دے گا. اور اگر میں سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے، اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے یقیناً سچ کہا، چنانچہ کہا کہ تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے. کہتے میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا، تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا، تو سوری کر لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے. کعب نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر لوں کہ نہیں پہلے میں نے صحیح نہیں کہا تھا، نہیں لوگوں کے اکسانے پہ، کتنا سوشل پریشر ہوتا ہے نا انسان پہ. لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا، انہوں نے کہا ہاں تمہارے جیسا معاملہ دو اور آدمیوں کو بھی پیش آیا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی اور انہیں بھی وہی کچھ کہا گیا جو تمہیں کہا گیا. میں نے ان سے پوچھا وہ دو کون ہیں، کہا مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک لوگ تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا، یعنی میں ان کو رول ماڈل سمجھتا تھا. وہ کہتے ہیں جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے موقع پہ جم گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں کو بات چیت کرنے سے روک دیا. کعب بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے یا کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اوپری بن گئی یعنی اجنبی ہو گئی، یہ زمین میرے لیے نہ وہ زمین رہی جو میری جانی پہچانی تھی. اس طرح ہم نے 50 راتیں گزاری. میرے دوسرے ساتھی تو عاجز آ گئے اور گھروں میں بیٹھ کے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور قوی آدمی تھا، چنانچہ میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا، بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن کوئی شخص مجھ سے بات نہ کرتا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ جب نماز کے بعد تشریف فرماتے تو میں آپ کو سلام بھی کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں، میں یہ بھی دیکھتا رہتا. پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور کنکھیوں سے آپ کو دیکھتا. جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے. یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی میرے ساتھ سختی اور بے رخی زیادہ لمبی ہو گئی تو ایک روز میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا اور وہ میرے چچا زاد بھائی اور لوگوں میں مجھے زیادہ محبوب تھے. میں نے اسے سلام کیا لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا. میں نے اسے کہا ابو قتادہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو میرے متعلق جانتا ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ چپ رہا. میں نے پھر قسم دے کے پوچھا، پھر بھی چپ رہا. تیسری دفعہ پھر قسم دے کے سوال کیا. اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور میں جیسے گیا تھا ویسے ہی دیوار پھلانگ کے واپس آ گیا. انہی دنوں میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی جو مدینہ میں غلہ بیچنے آیا تھا کہہ رہا تھا کون ہے کعب بن مالک، اس کی طرف کون میری رہنمائی کرے. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا. اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا. میں پڑھا لکھا تو تھا ہی، میں نے اسے پڑھا. اس میں لکھا تھا اما بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے، اللہ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے. جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے. میں نے اسے تندور میں ڈال کے جلا دیا. یعنی جب یہاں کوئی بھی نہیں بات کر رہا تو ایک کنگ کی طرف سے آفر آ جاتی ہے کہ یہاں آ جاؤ. کہتے ہیں کہ 50 دنوں میں سے 40 گزر گئے، میرے بارے میں وحی کا سلسلہ ابھی تک رکا ہوا تھا. میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا. اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. میں نے پوچھا کہ میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں. اس نے کہا طلاق نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرو، نہیں سپریشن، اس کے قریب مت جاؤ. اور میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام پہنچایا. میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے. میرے ایک ساتھی ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ سے کہا اللہ کے رسول ہلال بہت بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ کو ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تم سے قربت نہ کریں. بیوی نے کہا اللہ کی قسم اب ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت نہیں رہی. اس کے علاوہ اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے. کیا فرماتے ہیں مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو تو اچھا ہے. آپ نے اجازت طلب کرنے پر ہلال بن امیہ کی بیوی کو بھی تو خدمت کی اجازت دی ہے. میں نے کہا میں اس سلسلے میں اجازت نہیں لوں گا، مجھے نہیں معلوم کہ جب میں آپ سے اجازت مانگوں تو آپ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تو نوجوان آدمی ہوں. چنانچہ اس طرح 10 دن اور گزر گئے. جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا گیا تھا اب ہماری 50 راتیں مکمل ہو گئیں. میں نے 50ویں رات کی صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی. میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا کہ میرا دل مجھ پہ تنگ ہو گیا تھا اور زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سلا پہاڑی پہ چڑھا ہوا تھا. بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ. میں اسی وقت فرط خوشی سے سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی لوگوں کو بتایا کہ اللہ عز و جل نے ہم تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے. چنانچہ وہ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنا شروع ہو گئے. میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے کے لیے گئے. ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف آیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا. اس کی آواز گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھی. جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کو خوشخبری کے بدلے اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے. اللہ کی قسم اس وقت ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک نہیں تھا، شاید صدقہ کر دیا اور چیز، اور میں نے خود کپڑے ادھار لے کے پہنے. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ کر کے چلا. لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے رہے اور توبہ کی قبولیت کی مبارکباد دیتے رہے، مجھ سے کہتے تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے گرد بہت سے لوگ ہیں. طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد پیش کی. اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا. کعب ان کی اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرتے. کہا فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے سب سے بہترین دن ہے. میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا، میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اسی طرح گلنار ہوتا، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے، اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے. پھر میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری توبہ کا ایک جز یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا، اچھا، میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں سے ہے. اور میں نے یہ بھی کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے. میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں سچ ہی بولتا رہوں گا. کہتے، اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ سے اس صدق عہد کا ذکر کیا میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ نے مجھے نوازا. اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا. کعب فرماتے، ہمارے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی وہ یہ ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اور پھر کونوا مع الصادقین تک. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی فضیلت، اور پھر یہ کہ بندے کی ندامت اور افسوس کے مطابق اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور توبہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. واقعے سے کیا سیکھا آپ نے؟
چھوٹا سا واقعہ، ہم 21 میں کووڈ کے دوران انڈیا ٹریول کرنے کا موقع ہوا شادی میں، تو اس میں یہ ہوا، کوتاہی ہو جاتی شادی میں، غیر مصروفیت اتنی، عبادت تھوڑی کم ہونے لگ گئی. واپس آتے وقت ہم لوگ ایئرپورٹ پہ، میں اکیلی، فیملی ساری آ گئی، میں اکیلی 2 دن ایئرپورٹ پہ رہ گئی تھی. تو کیونکہ ٹیسٹ کیے تھے، پازیٹو آ گیا ایئرپورٹ پہ ابوظہبی پہ، تو ابوظہبی کے ایئرپورٹ پہ میں رہ گئی 2 دن. اور گھر سے ہی نکلنے سے پہلے ہی 8 دن میں ہسبینڈ کو بول رہی تھی کہ نہیں، مجھے لگ رہا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پکڑیں گے، کیونکہ اتنی عبادت میں میرے سے کوتاہی ہو گئی. تو وہاں جا کے جب مجھے گھر سے ہی احساس ہو گیا تھا، پھر تو الحمدللہ یہی شکر ادا کری اور استغفار کثرت سے 2 دن 2 رات وہیں پر گزرے، جہاں نماز کی جگہ تھی، مصلی تھا چھوٹا، وہاں پر میں وضو کرتی، نماز پڑھتی اور توبہ استغفار، بس استغفار ہی پڑھتی رہتی تھی. کوئی دوسرا کام نہیں تھا، کوئی لوگ نہیں، کوئی اپنے نہیں، کچھ نہیں، بس جاتی کھاتی. لوگ بھی پہچاننے لگ گئے، صفائی والی آتی وہ بولتی، آپ گئی نہیں ابھی تک؟ بولی نہیں.
ابوظہبی میں نہیں کسی کو جانتے، باہر نہیں جانے دیتے تھے،
باہر نہیں جا سکتی تھی. اگر میں جاتی تو واپس آتے وقت پھر ٹیسٹ کروانا پڑتا، اور پھر خدا نخواستہ وہ پازیٹو آتا تو پھر مجھے رکنا پڑتا. وہ چکر میں 2 دن میرے ایئرپورٹ پہ ہی گزرے. تو لیکن الحمدللہ وہ وقت تھا کہ ریئلائزیشن بھی ہوا، پھر توبہ استغفار کر کے.
یہ بات صحیح ہے، جتنی زیادہ ریئلائزیشن کسی کو ہوتی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی پکڑ اتنی ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ اور تو سب خوش ہیں، کسی کو تو کچھ نہیں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، وائی می. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.